محمد وآل محمد بارك. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی مادی دنیا میں بھی نظر آتی ہیں، زمین آسمان کے اندر نہیں معلوم. خدا نمتال کی مادی دنیا کی نعمتیں کتنی زیادہ، اور خدا نمتال کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس روحانی دنیا کو احساس کرے تو وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اہل بیت اطہار کی محبت سے نوازا ہے. خدا تعالیٰ نے دین سے اتنا تعلق دیا ہے کہ اس کے نام پر یہاں جمع ہو رہے ہیں، ماہ رمضان کی فکر کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. یہ سب خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نہیں معلوم کتنی نعمتیں خدا تعالیٰ کی ایسی ہیں جو ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، جب چلی جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، جیسے میں نے کل کسی کا تذکرہ کیا کہ کسی کی آنکھیں ہوں اور پھر چلی جائیں، تو اس سے ہمیں پوچھنا پڑے کہ وہ ہمیں بتا پائے گا کہ آنکھیں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنی ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کی قدر ہم نے نہیں کی ہے، اور اس حالت سے ذرا ڈر لگتا ہے کہ جو ہم نے قدر نہیں کی، خدا تعالیٰ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر ہمیں سکھانا پڑے اسے کہ قدر کرنا سیکھو تو اسے کچھ کرنا نہیں ہوگا، اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے کسی سے لڑنا ہو تو ہم لشکر نہیں بھیجتے، کیونکہ زمین اور آسمان ہمارا لشکر ہے، تو ہمارے لشکر کے درمیان میں رہ رہا ہے. تو مثال کے طور پر اگر خدا کو کسی بندے کو یہ سمجھانا ہو کہ وہ خدا متعال کی زمین کے اوپر رہ رہا ہے، اس کے آسمان کے نیچے رہ رہا ہے، تو خدا کو لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین آسمان اس کا ہے، ہوا اور سارا نظام اس کا ہے. تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ کہ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ جو نعمتیں ہم نہیں جانتے ہیں، جن کی قدر ہم نے نہیں کی ہے، خدا نمتال ان نعمتوں کی قدر کرنا بھی ہمیں سکھا دے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، مادی نعمتوں کا بھی، معنوی نعمتوں کا بھی، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور انشاءاللہ اچھی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند جملات نعمتوں کے حوالے سے عرض کیے، اور اس پر اصرار کیا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قدر ہم نے نہیں جانی ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں جو بھی تبدیلی اس کو لانی ہوتی ہے، اس کا پہلا اسٹیپ ریئلائزیشن کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی انسان اس کو احساس نہ کر سکے کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اس کو تبدیل کرنا ناممکن ہوتا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ پورا قرآن کریم اس کو سنا دیجئے، اہل بیت کی زندگی سنا دیجئے، کچھ بھی کرنے، اگر کسی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو تبدیل کرنا ناممکن کام ہے. ماہ مبارک رمضان گویا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا ریویو کر لیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اس کو پھر سنبھالنے کی کوشش کر لیں. اگر یہ ریئلائزیشن ہمارے اندر آ جائے کہ ہمیں کچھ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، تو پھر اگلا اسٹیپ بہت آسان ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں فیصلوں کے حوالے سے اور ان فیصلوں کے جو اثرات ہیں ان کے حوالے سے اور استغفار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو میں اس کو شروع کروں گا عادت اور فیصلوں سے, اور عادت اور فیصلوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم استغفار کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے آج. اب اس کا کنیکشن ہماری اس بات سے کیا ہے اس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل جب سیشن ہو رہا تھا کیو این اے کا تو اس میں ایک گفتگو آئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے اشارہ کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں فیصلوں کا بڑا کردار ہے, اور شاید میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو لیکن بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مثلا آپ جو ہمیں پہچانتے ہیں وہ طالب علم ہونے کے ناطے پہچانتے ہیں, اور میری صبح سے لے کے شام تک کی جو زندگی ہوتی ہے اور سال کے 12 مہینے ہفتے کے 7 دن جو میرا کام ہے, میری آئیڈینٹیٹی ہے, وہ سمجھ لیں 70-80% اسی پر ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ دینی طالب علم ہیں, اور اسی حساب سے ہم سوچتے بھی ہیں. مثلا آپ لوگ اپنی زندگی میں جو کام دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے زیادہ پریشان نہیں ہوں گے, میرے جیسے آدمی کو 25 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ تو دینی طالب علم نہیں ہے لیکن لوگ تو مجھے دینی طالب علم سمجھتے ہیں. تو آپ مثال کے طور پر, بہت معذرت ایسی مزے میں کہہ رہا ہوں, آپ کراچی جائیے اور کسی چھولے والے کی ریڑے پہ کھڑے ہو کر چاٹ کھا لیجئے, لیکن میں اگر اباویں پہن کر چھولے والے کی ریڑی پہ کھڑے ہو کر چاٹ کھا لوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے سمیت چھولے والے کی ریڑی بھی جل جائے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. دونوں ہی جل جائیں گے, مسئلے میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. تو ہمیں بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے. اب یہ ہماری آئیڈینٹی بن گئی ہے, اس آئیڈینٹی سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں, تو اب پوری زندگی اسی پہ لگ گئی ہے, صحیح ہے؟ اور مثلا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے. اچھا, یہ جو ساری آئیڈینٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے زندگی کے اوپر, اور فار لاسٹ 30 ایئرز یہ رول کر رہی ہے, یہ ایک فیصلے کا رزلٹ ہے, ایک فیصلے کا رزلٹ ہے, اور وہ فیصلہ ہے جو میں نے 1984 میں کیا تھا کہ مجھے دینی طالب علم بننا ہے. اب میں اپنے آپ کو یہ سوچتا ہوں کہ بھائی مثلا میری زندگی 50 سال سے اوپر ہے اور 17-18 میں میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے دینی طالب علم بننا ہے, لاسٹ 33 ایئرز اس فیصلے کے اوپر چلے گئے, اور مجھے فخر ہے اس کے اوپر, الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ پیدا ہو کر دوبارہ آپشن ملے پھر یہی کروں گا 100%. تو یہ ایک فیصلہ ہے جس نے 33 ایئرز میرے لگوا دیے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میری زندگی کے بڑے فیصلے ہیں کتنے؟ بڑے فیصلے کتنے ہوئے؟ وہ ایک فیصلہ 33 ایئرز لے جا چکا ہے, اور اس کے بعد اس کے دوران بھی میں نے فیصلے کیے ہیں. مثلا میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی میں کس مدرسے میں پڑھوں, کس استاد سے پڑھوں, کون سی کتاب پڑھوں, کیا ایکٹیویٹی کروں, لیکن سب کا سب اس بڑے فیصلے کے کانسیکوئنسز تھے, اس کے سب ڈیسیشنز تھے, مین ڈیسیشن نہیں تھے وہ. ہم لوگ بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور باقی ساری زندگی اس فیصلے کے کانسیکوئنسز ہوتے ہیں. اب میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو چانس پہ چھوڑ دوں؟ اب چانس ہے کہاں؟ مثلا میں 50 کے اوپر ہو گیا, چلو وہ 33 ایئرز بیک میں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو شاید میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا اس کے صحیح ہونے میں, لیکن بہرحال صحیح ہو گیا. اب اگر کوئی فیصلہ غلط کیا میں نے تو میرے پاس کوئی چانس ہے کیا؟ چانس کہاں ہے؟ اب مثال کے طور پر ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں, خدا اس مشکل سے محفوظ رکھے, فرض کریں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی معاملے پر میرے اپنی کسی بچے سے بات خراب ہو گئی اور میں نے کوئی سخت فیصلہ کر ڈالا. جیسا کہ ہماری پچھلی نسل کے جو بزرگوان تھے وہ ایسے فیصلے بہت زیادہ کر لیتے تھے, اس سے کیا نا میری قبر پہ مت آئے. ارے بھائی جب تو مر جائے گا تو کیا قبر پہ پہرے لگا کے رکوائے گا کسی کو؟ وہ آئے یا نہیں آئے اس کی مرضی, تمہارے کہنے سے تھوڑی چھوڑے گا وہ. پہلے والے بہت ہی کام کرتے تھے, اس سے کیا نا میرے جنازے پہ نہیں آئے. تو بھائی جب تم مر جاؤ گے تو جنازے پہ آنے والے تو انٹری کوئی ٹکٹ پہ تھوڑی ہو رہی ہے, کوئی بھی آ جائے گا. لیکن یہ تھے مزے, لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اگر خدا نہ کرے اس عمر میں آ کر میں کسی کے ساتھ یہ کام کروں, اس کو صحیح کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں ہے. تو دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بعض اوقات آپ کے پاس فیصلے کو صحیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو بعض اوقات 25-30 years 40 years آپ کی زندگی کے سارے روٹ کو چینج کر دیتا ہے. اب یہ فیصلے صحیح کیسے ہوں گے؟ یہاں پر ایک اور بیچ میں ایک اور ایڈیشن کر لوں, یہ تو ہو گئے بہت بڑے بڑے فیصلے. اب ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں صبح کو اٹھ کر نماز پڑھوں, اچھی سی کوئی نماز پڑھوں, نماز فجر اچھی پڑھوں, نماز شب پڑھوں. لیکن میرے ساتھ ایک مصیبت بن گئی, اور وہ یہ کہ مجھے دیر سے اٹھنے کی عادت ہے. اب یہ جو مجھے دیر سے اٹھنے کی عادت ہے, یہ مجھے اچھی نماز شب پڑھنے دے گی؟ نہیں, میری عادت خراب ہو گئی ہے. دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. زندگی میں اگر کوئی انسان دو چیزیں صحیح کر لے, اس کا معاملہ صحیح ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر غلط فیصلے نہ کرے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, جان بوجھ کے کون احمق غلط فیصلے کرے گا؟ ہاں, جذبات میں بعض اوقات کرتا, جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کرے. فیصلے کرنے سکون سے کرے. دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں جتنی جلدی ممکن ہے بری عادتوں سے جان چھڑا لے, جتنی جلدی ممکن ہے بری عادتوں سے جان چھڑا لے. اگر کوئی شخص زندگی میں دو کام کر لے, نمبر ایک جلد بازی میں جذبات میں فیصلے نہ کرے, نمبر دو اپنی بری عادتوں کو ختم کر لے, تو میں کہوں گا کہ اس انسان کے کامیاب فیصلے کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پھر یہ اچھے فیصلے کرے گا, اور اچھے فیصلے کر کے اپنی زندگی کو بہت پازیٹو جگہ کے اوپر لے آئے گا. اب یہاں پر تیسری چیز جو مجھے ٹچ کرنی ہے, اس میں استغفار کا معاملہ کہاں آئے گا, اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے؟ اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میں بری عادتیں نہیں چھوڑ پاتا, یہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا, اس کو چھوڑنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اب مجھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس کو فلسفیکل ویلیوز سے بھی تھوڑا سا نکالنا ہے, پریکٹیکل لے کر آنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نظریے پہ ہی بات ختم ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ہم لوگ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں, کل یہ بات ہوئی تھی, ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے رہتے ہیں یہ ہماری روح کے اوپر اسٹور ہوتے رہتے ہیں, اور روح اسی عمل کے اسٹوریج سے چینج ہوتی رہتی ہے. تو کبھی خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, کوئی انسان گناہ کر کے اپنی روح کو جانوروں کے نزدیک بھی لے آتا ہے. پھر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو جانوروں کی شکل سے نجات حاصل کرتا ہے, اور وہ انسانوں کی طرف زیادہ آنے لگتا ہے. اچھا, یہ جو روح کی حالت ہوتی ہے یہ انسان سے فیصلے کرواتی ہے. تو اگر اس کی روحانی حیثیت اچھی ہوتی ہے, اس کے فیصلے صحیح رہتے ہیں. روحانی حیثیت غلط رہتی ہے, اس کے فیصلے غلط ہوتے رہتے ہیں. تو اگر مجھے فیصلے صحیح کرنے ہیں, تو ایک تو سامنے سامنے کا کام ہے کہ میں کیلکولیشن صحیح کروں, جذباتی کام نہ کروں. ایک اور کام کروں, اپنی جو انر پیوریفیکیشن ہے اس کے اوپر محنت کر لوں. اگر میں اپنی روحانی حیثیت کو اچھا بناؤں گا, اب جو فیصلے مجھ سے نکلیں گے وہ فیصلے اچھے فیصلے ہوں گے. اس حالت کو قرآن کریم فرقان تعبیر کرتا ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کرنا اور صحیح راستے کے اوپر چلنا. یہ فرقان کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتا ہے. تو عزیزان محترم, لب لباب جو اس کا بالکل سمرائز ہوا, وہ یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی میں دو چیزیں رول کر رہی ہیں, ایک ہماری عادتیں اور ایک ہمارے فیصلے. اور یہ جو عادتیں اور فیصلے ہیں, یہ پیچھے جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے اس کے ذریعے سے چینج ہوتے رہتے ہیں, اور اس کے امپیکٹ ہمارے اوپر باقی رہتے ہیں. اگر آپ اور میں ایک کام کر لیں کہ اپنی روح کو پیوریفائی کر لیں تو یہ ہم بری عادتوں سے بھی جان چھڑا لیں گے اور ہمارے فیصلے بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ بری ہم اپنی روح کو پیوریفائی کیسے کریں گے؟ اس کو ایسے پیوریفائی کریں گے کہ جو ہم نے پہلی زندگی میں کام کیے ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہماری روح کے اوپر پڑا ہوا ہے. اگر گناہوں کی توبہ نہ ہو, گناہ کبھی ختم نہیں ہوتے, یہ اندر گلے سڑے پڑے رہتے ہیں. اور ایک عجیب فینومینا ہوتا ہے, پھر میں ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں اسی بات کو عرض کرتا ہوں, تیزی سے واپس آتا ہوں. کسی نے مجھ سے کہا, یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا, آپ بھی زیارت پہ یا جا چکے ہوں گے یا جائیں کبھی انشاءاللہ, تو اس کی خاطر عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نجف اشرف میں تھا تو ایک بندے خدا مجھے ملا. وہ بندے خدا ایک بہت بڑی عبادت انجام دے رہا تھا, اور عبادت کیا تھی؟ اپنے والد اور اپنی والدہ کو زیارت پہ لایا تھا جو دونوں ویل چیئر پہ تھے. تو مجھ سے کہنے کا, مولانا میرے لیے تو ایک زیارت کرنا مشکل ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا, مولانا پہلے والدہ کو لاتا ہوں ویل چیئر پہ, انہیں ایڈجسٹ کرواتا ہوں, ان کی زیارت کرواتا ہوں, انہیں چھوڑ کے جاتا ہوں, پھر والد کو لے کر آتا ہوں, ان کی ویل چیئر لگاتا ہوں, ان کو کہیں ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ وہ زیارت کر لیں, پھر ان دونوں کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں, پھر اپنی زیارت کرنے آتا ہوں. اب آپ ہوگا اسے, اس حالت میں ماں باپ کو لے کر آیا, اب اس کا ثواب کوئی کم ثواب ہوگا کیا؟ اب اس آدمی نے مجھ سے کہا, مولانا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا. میں کہا بولو. کہنے کا, میرے ساتھ ایک ایسی مصیبت ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے ساتھ کیا کروں. میں کہا بھائی الحمدللہ تم اپنے والدین کو زیارت کروانے لائے ہو نجف اشرف, یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کوئی اچھا, کوئی بہت چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. کہنے کا, مولانا وہ سب کچھ ہے لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کا, میں جیسی زیارت کرنے کھڑا ہوتا ہوں میرے تصور میں وہ گناہ آتے ہیں جو میں نے زندگی میں نہیں کیے, میں زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. کہنے لگا, میں مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میرے دماغ میں وہ گناہوں کے تصور آتے ہیں جو, مولانا میں گناہگار آدمی ہوں لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیے ہیں, وہ کیوں میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں ہیں؟ زندگی میں میری اس گناہ کی خواہش بھی نہیں ہے, وہ گناہ میرے دماغ میں آ رہے ہیں زری کے سامنے کھڑے ہو کر, اب میں کیا کروں؟ اور کہنے کا, میں تو اتنا شرمندہ ہوتا ہوں جیسے وہ تصور آتا ہے میں تو زیارت چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہوں کہ مولا کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے میرے دماغ میں آتا کیوں ہے یہ. کہنے کا, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیوں رہا ہے. تو پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی پرانے زمانے کی, ہمیں بات سے بات گھما رہا ہوں لیکن میں واپس لاؤں گا. مجھے ایک اور بات یاد آئی, میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ بھی اس کو جوڑ پائے. ایک دفعہ میں حج پہ گیا تو وہاں حاجیوں میں سے کسی نے کہا کہ مولانا یہاں حج میں ایسے ایسے لوگ بد اخلاقی کرتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں کرتے, یہاں آ کے کیوں کرتے ہیں یہ؟ کہنے لگا, ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے, یہ شہروں میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, یہ اتنے بد اخلاق لوگ نہیں ہوتے, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو بعض ایسی چیزوں پہ لڑتے ہیں جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی کیوں لڑ رہا ہے اس بات کے اوپر. تو میں نے کہا مثلا کوئی ایک بات بتاؤ. کہنے لگا, مولانا مثلا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, کیلا تقسیم ہو رہا ہے, تو کہتا ہے یہ مجھے چھوٹا کیوں ملا. میں نے کہا, اب میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ زندگی بھر کبھی کیلے پہ لڑا نہیں ہے, آج اب حج کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کیلے پہ کیوں لڑ رہا ہے یہ؟ کہنے کا, عجیب عجیب باتوں میں لڑتے رہتے, یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو ان سب کا لب لباب ایک اور معاملہ ہے, وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا, شاید نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں ایسی کہہ رہا ہوں, چلو میں مثال چینج کر لیتا ہوں, میں غلط کہہ گیا, آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, میں مثال ہی چینج کر لیتا ہوں. بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ یہ سوچئے کہ کسی علاقے میں پانی بہت برستا ہے, بارش برستی ہے اور وہاں پہ مٹی بھی بہت آتی ہے, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے کورٹ یارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر مٹی اور کیچڑ کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے. اچھا وہ ڈھیر جو ہوتا ہے نا وہ زمین کے اوپر چپک جاتا ہے, بالکل فرش کے اوپر جم جاتا ہے بالکل. اگر آپ اس کو کھرچے نہیں تو کچھ نہیں نکلتا, لیکن اگر آپ نے کسی دن یہ کہا کہ میں ذرا اس کو صاف تو کروں اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر اسے کچھ کھرچنا شروع کر دیا تو اب اتنی ڈرٹ نکلے گی، اتنی گند نکلے گی جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی بھی اندر ہے یہاں پر. چلیے سوئمنگ پول کی مثال چل جائے گی. سوئمنگ پول کے نیچے بعض اوقات ڈرٹ وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، آپ نہیں صاف کریں اوپر سے پانی بالکل صاف ستھرا لگتا ہے، لیکن اگر آپ نیچے گئے اور آپ نے جا کے پاؤں مارنا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ اب مٹی ساری اوپر آتی ہے. ہم لوگوں کے گناہ روح میں سٹور ہوئے ہوئے ہیں. جب آپ نجف جاتے ہیں نا تو کھرچن شروع ہوتی ہے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو صفائی شروع ہوتی ہے. اب جو صفائی شروع ہوتی ہے تو وہ ساری گند اوپر آ جاتی ہے. حج اور نجف ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں. عام زندگی میں وہ گند کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اوپر اوپر پانی صاف ستھرا چلتا رہتا ہے. کیا نیچے گند نہیں ہے؟ ہے. نجف جاؤ، صفائی مانگو، صفائی کرنے کی کوشش کرو، پھر پتہ چلے گا نیچے کیا کچھ پڑا ہوا ہے. ماہ رمضان ایک موقع دیتا ہے. اب دیکھیں تینوں باتیں جمع ہو گئیں نا. زندگی میں فیصلے آخری چیز ہیں. ہم جو کچھ ہیں فیصلے ہیں اور کچھ نہیں. ہم لوگ اپنے ہی فیصلوں کی تخلیق ہیں، ہم لوگ اپنے فیصلوں کی کریشن ہیں، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی. سوائے فیصلوں کی کریشن کے ہم کچھ نہیں ہیں. البتہ فیصلے کی طاقت ظاہر خدا نے دی ہے، تو ہم لوگ اپنے فیصلوں کی کریشن ہیں، اور ان فیصلوں میں ہمیں مدد دیتی ہیں عادتیں، اور غلط عادتیں آ جائیں تو غلط فیصلے بہت ہوتے ہیں پھر. اور ان دونوں کو نپٹانے کے لیے جو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوتا ہے. اور اندر کو پاک و پاکیزہ کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ اوپر کا پانی صاف ہوتا ہے، نیچے کا گند نظر نہیں آتا ہے. نیچے کے گند کو نظر لانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو کھرچنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے. اور یہ کھرچنا اور رگڑنا آپ کو مل جاتا ہے زیارتوں میں، جب آپ کے وجود کی تہ تک کو تھوڑا سا ہلنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ایک اور موقع ملتا ہے آپ کو ماہ رمضان میں، کہ آپ اپنے نفس کے اوپر محنت کریں، میں اور آپ اپنے نفس کے اوپر محنت کریں، اور وہ جو سارے سال گندگیاں اسٹور ہوتی نہیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر کوئی نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ہمیشہ اپنا پانی صاف ہی نظر آئے گا. جو میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ بھائی کسی سے پوچھیں بھائی اپنی کوئی غلطی آئیڈینٹیفائی کرو، اس کو صحیح کرو، اور وہ کہتا ہے مولانا میں نے تو بہت غور کر لیا، مجھے تو کوئی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ تم کو نظر اس وقت آئے گی جب تم اس کو کھرچو گے، لیکن اگر تم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤ گے تو پھر نظر کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کو اور مجھے جو محنت کرنی ہے عزیزان محترم، وہ یہ کہ آج ویکینڈ بھی ہے، کل کوئی کرنے کا کام ویسے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کام بہت نکل آتے ہیں. پھر جیسے ہی انسان یہ سوچتا ہے میں نے تہذیب نفس پہ کام کرنا ہے، اتنے کام نکل کے آئیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آخری چیز جو شیطان آپ کو الاؤ کرے گا، قرآن پڑھنے دے گا، نماز پڑھنے دے گا. جو الاؤ نہیں کرے گا وہ آپ تہذیب نفس پہ سوچیں، یہ الاؤ نہیں کرے گا. تو اس کے مقابلے میں وہ آپ سے کہہ دے گا نماز پڑھ لو، اس کے مقابلے میں وہ الاؤ کرے گا کہ قرآن پڑھ لو، یہ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ وہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے. قد افلاح من زکاہا، قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا. تو عزیزان محترم ویکینڈ بھی ہے، آپ کہیں پر سکون سے بیٹھ جائیے اور اپنا ریویو کر لیں کہ بھائی میرے اندر کوئی بری عادت تو نہیں ہے، میں کوئی کام ایسا تو نہیں جو صحیح نہیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی پوری ہمت اس پہ جمع کریں کہ اس برے کام سے، اس بری عادت سے جان کیسے چھڑانی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر آپ نے وہ اندر کی اٹیچمنٹس کو ختم نہیں کیا آپ کبھی بھی اوپر سے بری عادت سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. بری عادتوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے جب تک کہ نیچے سے اس کے اٹیچمنٹس نہیں کٹیں گے. نیچے سے اٹیچمنٹ کیسے کٹتی ہے؟ وہ کٹتی ہے استغفار کے ذریعے سے. اور استغفار کے لیے یہ صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا کافی نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ ہم نہیں ہیں. ہم لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کیسے کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر چکا ہوں، فیصلوں کے بارے میں، عادتوں کے بارے میں، اپنے نفس کے اندر غلط چیزوں کے اسٹور ہونے کے بارے میں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ہماری روح ماہ رمضان میں پرواز کر سکے انشاءاللہ. اور عزیزان محترم، ہمارے پاس بہت کم دن رہ گئے ہیں شب قدر تک، اور یہ چند دن آپ کو پتا ہے بڑی اسپیڈ سے گزریں گے، اور یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو بہت فوکسڈ اپنے کام کو انجام دینا ہوگا تاکہ ان چند دنوں میں ہم کوئی رزلٹ لے سکیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم کی ان خاص رحمتوں سے جو شب قدر میں نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے بھی نصیب میں آئیں انشاءاللہ. اچھا، یہ استغفار کیسے کی جاتی ہے صاحب؟ اب میں چونکہ تھوڑا سا اسٹوری ٹیلر ٹائپ کا آدمی ہوں، تو میں آپ کو پھر ایک کہانی سنا دیتا ہوں، اور یہ کہانی ایک اور کہانی ہے قم کی. ایک دفعہ پاکستان آنے کے بعد، 96 میں پاکستان واپس آ گیا تھا، پاکستان آنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر ایران گیا، تو وہاں پر ایک استاد تھے، ان سے ملنے کا موقع ہوا. کسی بھی وجہ سے، میں نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، تو میرا ملنے کا موقع ہوا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو استغفار کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اس کے اوپر محنت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے طریقہ کار جو بتایا، پھر اس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے میں نے کچھ اور چیزیں نکالنے کی کوشش کی. تو اب وہ جو استغفار کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں شب قدر سے 3 دن پہلے ہی بتا رہا ہوں، 3-4 دن پہلے، تاکہ ہم اور آپ ان 3-4 دنوں میں اچھی محنت کر لیں. اور ویکینڈ بھی ہے، اور انشاءاللہ سحری کی خاطر صبح کو اٹھنا بھی ہوگا کھانے کی خاطر، اور اس کے بعد نماز میں 20-25 منٹ بھی ہوں گے، تو آپ استغفار کے لیے ایک اچھا سا ٹائم نکال پائیں گے. البتہ استغفار کے لیے بہتر وقت وہ ہے جب معدہ تھوڑا خالی ہو، تو آپ اگر سحری سے پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد استغفار میں دم ہوتا نہیں ہے پھر، چونکہ مسائل پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو تھوڑا سا کوئی اچھا سا وقت نکال کر آپ یہ کام کر لیجئے. اور میں جو وقت گزار رہا ہوں وہ کیوں گزار رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا دماغ اس کو بولنے کے لیے تیار ہو جائے کسی طریقے سے. میں اس کو صرف زبان سے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ اس کو روح سے بولوں تاکہ آپ کی روح کو ٹچ کرے، اور پھر آپ بھی اپنی روح کے اوپر محنت کریں انشاءاللہ. تو اب یہ دم تو ہم میں ہے نہیں، تو ہم لوگ اس کی ہمت حاصل کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر کر کے، ان کے عظیم الشان نام پر، ان کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد. ایزان محترم، میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ وقت لیا آپ کو اس بات پہ تیار کرنے کے لیے کہ آپ گناہ کے استغفار کرنے کو اہمیت دے دیں. اتنا ٹائم میں نے لیا، اتنی دیر لگائی، اس لیے لگائی. اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا بہت آسان بھی ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، مثلا میں اپنے پورے وجود کو سر سے لے کے پاؤں تک سوچتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے پورے وجود سے، مختلف اعضاء و جوارے سے گناہ کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے. مثال کے طور پر، میں نے آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے؟ ابھی تو چھوڑ دوں کہ کتنے ہیں. کان سے کیے ہوں گے؟ زبان سے بھی کیے ہوں گے، چہرے سے بھی کیے ہوں گے کیا؟ جس کے سامنے مجھے برا چہرہ نہیں بنانا تھا شاید میں نے بنایا ہوگا، جس کے سامنے مجھے خوبصورتی نہیں دکھانی تھی شاید میں نے دکھائی ہوگی، شاید کبھی شو آف کرنے کے لیے چہرے کا کوئی رخ بنایا ہوگا، سب سے گناہ کیے ہوں گے میں. اچھا سمبولک گناہ بھی کیے ہوں گے، ہاں کیے ہوں گے. وہ کیسے؟ مثلا جب میں اپنی گردن کو اکھڑا لیتا ہوں غرور کے اندر، تو میں نے گردن سے بھی گناہ کیے، اس کا مطلب کسی کو ڈرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو اس کا مطلب ہاتھ سے بھی گناہ کیے میں نے. غلط باتیں سوچ کے بھی گناہ کیے ہوں گے کیا؟ ہاں. حسد، بغض، کینہ سب دماغ میں تو ہوتا ہے. تو مجھے کس کس عضو کی توبہ کرنی چاہیے؟ سب کی کرنی چاہیے. کبھی میں نے کیے اس طرح؟ نہیں. تو اب شروع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں کیا کروں، آج 15th روزہ تھا، ابھی 15 دن باقی ہیں، تو مثال کے طور پر میں آج رات بیٹھوں اور میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنے دماغ میں کتنے گناہ کیے ہوں گے. کوئی دماغ سے گناہ ہوتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کے لیے سوئے زن رکھنا، یہ دماغ سے گناہ کیے؟ حسد، بغض، کینہ، یہ سب کیا تھے؟ یہ میں نے ذہن سے گناہ کیے. اپنے ذہن کے گناہوں کی توبہ کروں. اچھا، جتنا ممکن ہے یاد کروں. کئی طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی میں 2-3 طریقے عرض کروں گا، آپ تھوڑا سا جلدی کروں ورنہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے. تو پہلے میں سوچوں میں نے ذہن سے کتنے گناہ کیے ہوں گے. مثال کے طور پر میں بیٹھ گیا خاموشی سے کسی ایک اکیلی جگہ کے اوپر، اور میں نے کہا خدایا میں نے دماغ سے کتنے گناہ کیے ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، غلط منصوبے کسی کے لیے بنائے. اب استغفار کرنا شروع کروں. کتنی دفعہ استغفار کروں تو میرے 50 سال کے یہ گناہ ختم ہوں گے جس سے میں نے دماغ سے کیے؟ کتنی دفعہ استغفار کروں؟ وہ استاد کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرنا، ایک ویکینڈ بیٹھ جانا، صرف آنکھوں کے زندگی میں جو گناہ کیے یاد کرنا. بالغ ہونے سے لے کے اب تک تم نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے؟ ایک ویکینڈ بیٹھ جانا، ہم سب کو یاد کرنا. جب 15 سال کا تھا، پھر 16 سال کا تھا، کہاں تھا میں، کس زمانے میں کیا کیا گناہ کرتا تھا اس وقت، کہیں گے ایک پورا دن لگاؤ اس کے اوپر، آنکھوں کے گناہ یاد کر کر کے توبہ کرو. چلیے، ہم لوگوں کے پاس چونکہ دن ابھی کم ہیں، تو یہ تو پھر ایک ہی عضو کا گناہ ابھی ختم نہیں ہوگا، شب قدر آ جائے گی. تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ آج کہیں بیٹھ جاتا ہوں اور یہ سوچوں کہ مثلا 25 دفعہ استغفار کروں گا اپنے ذہن کے گناہ سوچ سوچ کے. ذہن سے میں نے کیا کیا گناہ کیے ان کو سوچوں گا اور استغفار کرتا رہوں گا، استغفر اللہ ربی و توبہ. اور یہ کس لیے کروں گا؟ اس نیت سے کروں گا، خدایا میرے ذہن کو پاکیزہ کر دے، میرے دماغ کو پاکیزہ کر دے، اس میں سوئے زن نہ آئے، اس میں حسد نہ آئے، اس میں بغض، کینہ، نفرتیں، غلط منصوبے، غلط یہ سب چیزیں نہ آئیں، اس کو کسی طرح سے صاف کر دے، اور جو پہلے سے ہے اس ختم کر دے. 25 دفعہ میں ہو جائے گا؟ ہوگا تو نہیں، امید کروں گا شاید خدا کچھ کر ڈالے. اس کے بعد آؤں دماغ کو سوچ دیا، اب میں آؤں پیشانی پر، اس سے کیا گناہ کیے ہوں گے. یہ اصل میں پیشانی جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری پرسنالٹی کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. تو میں نے غلط اپنا پرسنالٹی کا ریفلیکشن دیا ہوگا کبھی؟ مثلا جتنا عالم نہیں ہوں لوگوں کو بتایا ہوگا میں بہت عالم ہوں، کیا ہوگا کبھی؟ تو یہ میرا ریفلیکشن ہے. مجھے خدا نے چہرہ دیا تھا کہ میں اس کی بندگی میں لگاؤں، میں نے اپنی نام و نمود میں لگایا ہوگا. 25 دفعہ استغفار کروں، 10-15 دفعہ استغفار، جتنی مرضی توفیقات ملے، اپنی پیشانی سے جو میں نے گناہ کیے، چہرے سے جو گناہ کیے، اس کے بعد آیا آنکھوں کے اوپر، او خدایا اس کا تو پوچھو ہی نہیں، کیا کچھ کیا ہوگا. آپ کہیں گے بھائی یہ ایسے ایک ایک عضو کی بات کر رہے ہیں, بھائی یہ میں بہت کم کر رہا ہوں. آپ نے دعائے عرفہ پڑھی ہے؟ دعائے عرفہ میں امام حسین نے کنپٹی کا تذکرہ بھی کیا, بھووں کا, پلکوں کا. کہا خدایا تو نے یہ سب مجھے دیے, اور اس کے پیچھے کیا کہا, اس کے ساتھ ساتھ ہی کہا خدایا میں نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا, اس میں معاف کر دے مجھے. کانوں کی لو, میں نے اپنے وجود سے جتنے گناہ کیے. عزیزان محترم, قصہ مختصر, آپ ایک ایک عضو کو سوچتے رہیے, اس پہ استغفار کرتے چلے جائیے. انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے پیچھے کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ. آنکھوں سے, زبان سے, کانوں سے, چہرے مہرے سے, مثال کے طور پر داڑھی سے کیا گناہ ہوا ہوگا. ہم لوگ داڑھی کو استعمال کرتے ہیں عزت کے لیے, تو مثلا کسی کو واسطہ دینا ہوتا ہے نا, تو یہ ہمارے بعض ملک کے بعض حصوں میں یہ رسم ہے, تو مثلا اس کی داڑھی ہاتھ لگاتے ہیں, کہتے ہیں جو داڑھی بڑا. تو میں نے اپنی عزت دین میں رکھی ہے یا دنیا میں رکھی ہے؟ میں نے بعض لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا اظہار کیا ہے دنیا کے ذریعے سے. کیا خدا کو دنیا عزت کا سبب بنے پسند آتا ہے؟ نہیں. بعضوں سے کس کو اپنا مددگار سمجھا تھا اور کس کا میں مددگار بنا تھا؟ اس کا جس کا خدا چاہتا تھا. آپ پورے اس اعضائے جسمانیہ کو سوچنا شروع کر دیں. میں مثلا دل کے اوپر پہنچوں گا, خدا تو نے مجھے خواہشات دین تھیں پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے, میں نے ان خواہشات کو منفی میں استعمال کیا ہے, نگیٹو میں استعمال کیا. تو نے مجھے محبت کا جذبہ دیا تھا اچھی جگہ پہ استعمال کرنے کے لیے, میں نے تیری دنیا سے محبت شروع کر دی. میں نے اپنے جذبات کو بھی غلط استعمال کیا. اب پتہ نہیں اب سب سمجھ سکتے ہیں پھر کس کس طرح سے ہمارے وجود کا استغفار ہو تو یہ معاملہ ختم ہوگا اور کتنا اسٹوریج ہوگا. ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں تشریف فرما تھے اور کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. رسول کا تربیت کا بڑا عجیب انداز تھا, وہ ہماری طرح کلاسز تو نہیں لیتے تھے, بہت کم ایسا ہوتا تھا آخر عمر میں کہیں جیسے کہ لیکچرز وغیرہ کی طرح ہوتا تھا, ورنہ لوگوں سے زندگی چلتے چلتے لیسن دیتے رہتے تھے. تو وہ کہیں کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, ہم لوگوں کے گناہ بہت اسٹور ہو جاتے ہیں, گناہ بہت جمع ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو لوگوں نے کہا, ان میں سے کچھ لوگوں نے, کہ اللہ کے رسول ہم نے زندگی کافی اچھی گزاری ہے, اب کہاں اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں, ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہم نے اتنے گناہ کیوں. تو اللہ کے رسول نے سمجھانے کی خاطر ایک جگہ پہنچے تو لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ ہم رکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں پہ ہم نہیں رک پائیں گے, کیونکہ یہاں پر جب ہم رکیں گے تو ہمیں کھانا بنانا ہوگا, اور کھانا بنانے کے لیے یہاں درخت ہیں ہی نہیں, یہ تو صحرا ٹائپ کی جگہ ہے, یہاں پہ درخت جلانے کے لیے نہیں ہے, لکڑی نہیں ملے گی, تو آپ یہاں پہ کیوں رکوا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہم یہیں رکیں گے. کہا یہیں رکیں گے تو پھر لکڑی کہاں سے لائیں گے جلانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب جاؤ اور صحرا کے اندر لکڑیوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ سب لوگ. اور پورا لشکر صحرا میں چلا گیا. اب جو واپس آیا تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا, اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صحیح کہہ رہے تھے, دیکھو اتنی لکڑیاں نکل آئیں, اس میں تو پتہ نہیں کتنے دن کا کھانا بن جائے گا. تو جب وہ لکڑیاں ساری جمع ہوئیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب خدا تمہارے گناہوں کو جمع کرے گا تب یہی ہوگا. یہ تم لکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں نا, اور جب تم نے چھاننا شروع کیا تو اتنی ڈھیر ساری لکڑیاں نکل آئیں, کئی دن کا کھانا بن جائے گا اس میں. جب خدا تمہارے گناہوں کو جمع کرے گا نا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا, وہاں انبار لگ جائے گا. صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں ہم؟ میں واقعی سوچتا ہوں تو بعض اوقات ناامیدی آنے لگتی ہے, نعوذ باللہ تعالی, کہ بھائی اگر میں نے روزانہ 10 گناہ بھی کیے ہوں تو یہ 10 تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ایک دن کے 10 گناہ ایک سال کے 3500 گناہ بن جائیں گے. بھائی 10 سال کے 35000 گناہ بن رہے ہیں, چھوٹے بڑے اللہ جانتا ہے بڑے کتنے ہوں گے, اس میں کہاں لے کے جاؤں گا ان سب کو؟ ان کے ساتھ میری آخرت کا ہوگا کیا؟ تو عزیزان محترم, ایک اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور راستہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کیا کروں؟ اپنی زندگی کے بیس پہ استغفار شروع کروں. ایک دن بیٹھ جاؤں اور سوچوں میں 15 سال میں مثلاً بالغ ہوا، 15 سال میں عمر میں کہاں رہتا تھا، جہاں پہ رہتا تھا وہاں کیا گناہ کرتا تھا اس زمانے میں، 16 17 18 چلاؤں. اب اتنی ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہوگی تو میں ایک اور کام کر سکتا ہوں. تو مثلا میں سوچوں کہ فرض کریں مجھے، میں ریورس میں جانا شروع کر دیتا ہوں، ایسی میں سوچ رہا ہوں. تو مثال کے طور پر آج میں کھڑا ہوا، میں نے کہا خدایا مجھے امریکہ آئے ہوئے 4 دن ہو گئے، میں نے اس 4 دن میں کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 دفعہ استغفار اس پہ کر لیتا ہوں. پھر میں سوچوں کہ یہ جون کا مہینہ ہے، سال جب شروع ہوا تھا تو اب تک 6 مہینے گزرے ہیں، اس 6 مہینے میں نے کتنے گناہ کیے ہوں، کہاں کہاں گیا تھا، وہاں فلاں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں اتنے اتنے گناہ ہوئے ہوں گے مجھ سے، ان سب پہ استغفار کر لیتا ہوں. پھر میں سوچوں جس گھر میں میں رہ رہا ہوں، یہاں رہتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے، اس 3 سال میں میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، پیچھے جانا شروع کر دوں. عزیزان محترم، یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری استغفار ہو جائے کسی طریقے سے. یہ اتنی بڑی بڑی دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھیے، آپ بھی پڑھیں گے شب قدر کے اندر، بہت بڑی بڑی دعاؤں کے آخر میں آ کر ایک جملہ آتا ہے، اے خدا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، فکاک رقبتی من النار، میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ کر دے. بس اجرنا من النار یا رب. اب ذرا سا ایک ٹچ دیتے ہوئے، یہ آگ کیا ہے؟ آگ صرف جہنم میں ہے؟ لطیفہ مانند ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے منسوب کرتے ہیں اس کو، میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، سعدی شیرازی سے بھی منسوب کرتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے ہی منسوب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بچہ تھا، وہ اس کی ماں اس سے کہتی ہے، چونکہ پرانے زمانے میں یہ ماچس کی تیلیاں تو ہوتی نہیں تھیں، گھروں کے اندر وہ آگ لگائی جاتی تھی، مجھے اپنی نانی کے گھر کا یاد ہے کہ وہ لکڑیوں میں آگ لگی ہوتی تھی، تو ایک آدھ چھوٹی موٹی لکڑی وہ لوگ جلا کے چھوڑ دیتے تھے کچن میں، کہ بھائی دوپہر کا کھانا بنانے آئیں گے تو تھوڑا سا ایک کوئلہ جلتا ہوا مل جائے، اس سے آگ لگائیں گے. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں آگ بجھ گئی تو آپ کو ظاہر کہیں اور سے لانی پڑے گی. تو وہ اس نے، ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ بیٹا آگ لے کر آؤ. وہ جاننے میں سستی کر رہا تھا تو وہ ادھر ادھر ٹالم ٹولی کرنے لگا، تو ماں نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ. تو اس نے کہا کہ میں کہاں سے لے کر آؤں ٹالنے کے لیے، کہنے لگا کہاں سے لے کر آؤں. تو ماں نے کہا کہ جاؤ جہنم سے لے کر آؤ، آگ لے کر آؤ، جہنم سے لاؤ، آگ تو لاؤ. تو اس بچے کے منہ سے نکلا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، جہنم میں آگ نہیں ہے، لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہ آگ یہاں ہے، آگ وہاں نہیں ہے، وہاں تو کچھ اور ہی ہے، آگ یہاں پر ہے. یہاں پہ آگ کیا ہے؟ ایک آدمی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، ایک آدمی لالچ کی آگ میں جل رہا ہے، ایک آدمی نفسانی خواہشات کی آگ میں جل رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہی ایروگنس کی آگ میں جل رہا ہے، ایک آدمی زیادہ دولت کمانے کی آگ میں جل رہا ہے. یہ آگ یہاں لگی ہوئی ہے. اچھا، ہم لوگوں کو جہنم کی آگ بعد میں جلائے گی، نعوذ باللہ تعالی، ابھی تو یہاں اپنی آگ میں جل رہے ہیں. جب خاندانوں میں دشمنیاں بنتی ہیں تو لوگ سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں کیا؟ سب کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے، یہ آگ نہیں ہوتی. مثلا جب باپ اور بیٹے کے درمیان ٹینشن بن جاتا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سب زندگی پرسکون گزار رہے ہوتے ہیں کیا؟ آگ میں نہیں جل رہے ہوتے. آگ یہاں لگی بھی ہے، وہاں تو اس کا ریفلیکشن ہوگا. تو یہ جو ہمیں خدا نے کہا تھا میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا، تو وہ تو صحیح ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی جلا رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا، اجرنا من النار یا رب، یا مجیر و یا مجیر، یہ آخرت کی آگ تو بچائے بچائے، پہلے تو یہاں کی آگ سے بچائے. آپ یہاں کی آگ کبھی مانگ لیں خدا سے؟ مثلا ایک آدمی اپنے گناہوں کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے اور استغفار نہیں کر رہا، یہ آگ میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ پریکٹیکلی آگ کے اوپر کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اور آپ کی خدمت میں کافی تفصیل سے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اور اس کرنے کے پیچھے جو میرا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ویکینڈ بھی ہے اور شب قدر میں ابھی تین چار دن باقی ہیں، دو تین دن باقی ہیں، تو میں اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی استغفار کے اوپر محنت کر لیں. اور طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس لیے عرض کیا کہ آپ کسی بھی طریقے کو اختیار کر لیں، اور میں مشورے کے طور پہ کہوں گا کہ طریقہ تبدیل کرتے رہیں. آج رات مثال کے طور پر اعضاء جسمانیہ کے اوپر کر لیں، کل آپ بچپن سے شروع کر لیں، پرسوں آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. چلتے چلتے مجھے یاد آیا میں نے پانچ چھ طریقے بنائے ہوئے ہیں اس کے، تو اس کا ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں. میں کہوں خدایا آج میں تجھ سے رشتوں کی بیس پر استغفار کروں گا، پہلی استغفار کروں گا اس کوتاہی کے لیے جو میں نے والدین کے حق میں کی ہیں، معاف کر دے مجھے، یہی میری جنت ہے یہی میری جہنم ہے جو میں نے والدین کے ساتھ کیا. تو پچاس دفعہ سو دفعہ استغفار کروں اس پر کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو والدین کے حق میں. عزیزان محترم کوتاہی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تم اف کہو یہ کوتاہی ہے، اف کہو کوتاہی ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ روایات کیا کہتی ہیں؟ روایتیں کہتی ہیں مثلا باپ نے بوڑھا تھا ایک بات کہی جو مجھے پسند نہیں آئی اور میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، خدا نے کہا یہ جو تو نے دیکھا ہے نا یہ آتش جہنم کو دیکھا ہے تو نے، یہ میں نہیں بھولوں گا، یہ تجھے دیکھنا پڑے گا. تو میں خدا سے پہلے مثلا ایک دفعہ رشتوں کی بیس پر استغفار کروں، خدا والدین کے مقابلے میں جو کچھ میں نے کیا، اپنے بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا اس میں نے غلطیاں کی ہوں گی یقیناً، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کے معاملے میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، حتیٰ بعض اجنبی لوگوں کے ساتھ جن کو میں نہیں جانتا تھا، مجھے بہتر کرنا چاہیے تھا. ایک دن ذمہ داریوں پہ کروں، واجبات کے اوپر، خدایا آج میں تجھ سے استغفار کرنے آیا ہوں واجبات کے اوپر. مثال کے طور پر خدایا نماز میں میں نے کوتاہیاں کی ہوں گی، تو نے میرے اوپر نماز واجب کی، میں نے نہیں معلوم کیسی نمازیں پڑھی، شاید کوئی دو رکعت نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوں، مجھے معاف کر دیں. روزے میں نے صحیح رکھے ہوں گے سارے، نہیں پالا. حج پہ جو میں گیا، جو میں نے مختلف واجبات انجام دی، سب کے لیے ایک ایک کر کے کوتاہیوں کے اوپر، بہت طریقے ہیں، پھر بہت طریقے، اعضاء کے اوپر ہو گئے، ذمہ داریوں کے اوپر ہو گئے، رشتوں کے اوپر ہو گئے، وقت کے اعتبار سے ہو گئے، جگہوں کے اعتبار سے ہو گئے. اچھا ہم دیکھیے، میں نے آپ کو رشتوں کے بارے میں کہا اور ایک رشتہ میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے آپ سے سب سے پہلے والدین کہہ دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے مجھے والدین نہیں کہنا چاہیے تھا، سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام کے مقابلے میں میں نے کیا کوتاہیاں کی ہیں؟ مجھے اللہ کی حجت کو سوچنا چاہیے پہلے، باپ سے زیادہ حق نہیں ہے ان کا. ایک دن بیٹھوں ان کو تاہیوں کے اوپر استغفار کروں جو میں نے حجت خدا کے معاملے میں کی. امام غیبت میں میں خوشیاں مناتا رہا، میں نے ان کی غیبت ختم کرنے کے لیے کیا کیا، کتنی محنتیں اٹھائیں میں نے، اپنی زندگی بناتا رہا اور ان کو بھلا کے بیٹھ گیا. جس کے نام سے مجھے ملتا تھا اس کا میں نے شکر بھی ڈھنگ سے نہیں کیا. تو عزیزان محترم کوشش کر کے انشاءاللہ اس استغفار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کی اور میری ساری امیدیں خدا کے لطف و کرم سے ہوں، نہ اپنے اعمال سے. ہمیں نہ اپنے اعمال میں طاقت نظر آتی ہے، نہ اپنی استغفار میں طاقت نظر آتی ہے. ہماری جو ساری امید ہے وہ خدا سے سارے استغفار کرنے کے بعد کہیں گے خدایا نہ ان اعمال میں دم ہے نہ اس استغفار میں دم ہے، ان کی بنیاد پہ کچھ نہیں مانگتے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے لطف و کرم کے اوپر. تو نے کہا ہے کہ مانگو تو مانگتے ہیں، ادعونی استجب لکم. تو نے ہم سے کہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اس لیے آئے ہیں تیرے پاس. تو ہمیں اپنے اعمال پہ اعتماد نہیں ہے، وہ سب خراب، ہمیں اپنے استغفار پہ اعتماد نہیں ہے، یہ سب کھوکھلا، ہمیں اعتماد ہے تیرے لطف و کرم کے اوپر، تیرے فضل و کرم کے اوپر، نہ تیرے عدل کے اوپر کہ جس میں ہم تباہ ہو جائیں گے، تیرے لطف و کرم کے اوپر کہ تو اپنے لطف و کرم سے ہمیں بخشنے والا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور امید ہے، ایک خدا کی لطف و کرم سے امید ہے، اور ایک امید ہے اہل بیت کی محبت سے کہ خدایا تو نے یہ در سکھایا ہے اور اس در کے ہم چاہنے والے ہیں، اس چاہت کے اوپر امید بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم سے امید ہے کہ اس کی محبت اور احترام میں خدا بخش دے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی اور ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں خدا سے، خدایا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، خدایا اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، ہمیں سچے استغفار کی توفیق نصیب فرما، ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، سب سے بڑھ کر ہمیں خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ خدایا ہمیں اپنے اچھے اعمال کو ریاکاری اور دوسروں کو دکھانے کی گناہ سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، ان کی محبت کا واسطہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے اطاعت گزاروں میں، ان کے فرما برداروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا، ہمارے تمام مرحومین، بالاخص دو مرحومین جن کی خبر ہمیں ملی آج دفن ہوئے، خدایا ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، تمام کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا ہمارے بیمار تیری لطف کے انتظار میں ہیں، خدایا بحق بیمار کربلا بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، خدایا بحق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے خدایا کچھ مومنین دشمنوں کے مقابلے میں ہیں، بحق سید الشہداء ایسے مومنین کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت نصیب فرما۔ لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے خدایا دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا اور ان کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔
Mumineen Mominat, we will now be beginning the question answer session with Maulana Ali Murtaza Zaidi Sahab. Brother Hassan has set up a link, so if you would like to text in your questions, the website for that is sli.do/Jafaria, Jafaria. Once again, that link is sli.do/Jafaria. If I can please ask the brothers in the back, we are going to begin the Q&A session, so if you can continue your conversations outside, please. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat.
کیسے بولا؟ نہیں لیڈیز کے لیے بھی سوال رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے میں لنک میں آپ کو لنک بھیج دوں تو اگر لیڈیز کو ٹیکسٹ کرنا ہے ان کا
اوکے صحیح ہے بالکل صحیح ہے اوکے